الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نغور حواس سينا دي كم نغور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة وقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم ذهب أو كما قال صلى الله عليه وسلم مرا در منزل جانا کے امن و عیش چون ہمدم جرس فریاد می دارد کے بربندید محملها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمان کے لیے جو نصائح جو واعظ اور پند و نصیحت نازل فرمائی ہے اس میں سے ایک اہم بات وہ دنیا کی بے ثباتی ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کھیل کود ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ اور آخرت وہ ہمیشگی کی جگہ ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر تم جان لو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پہ جو عظیم احسانات فرمائے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو تھے ہی نہیں موجود ہی نہیں تھے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم لوگوں کا کوئی وجود تک نہیں تھا ایک موت وہ ہے کہ جو جسم کے اوپر لاحق ہوتی ہے زندگی کے بعد اور عربی میں کسی چیز کے فنا ہو جانے کو صفحہ ہستی سے مٹ جانے کو بھی ہلاک اور موت کہا جاتا ہے. علماء اور محدثین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، آن نکلتے ہیں وہ ذرات کی طاقت منتقل ہو جاتی ہے کھانے والے انسان کے جسم میں، اور پھر اس انسان کے جسم میں اللہ تعالی کے حکم سے ریڑھ کی ہڈی میں، صلب میں ایک ذخیرہ تیار ہوتا ہے کہ اس ذخیرے میں بھی انسان کے وجود کے کوئی خد و خال نہیں ہوتے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا انسان پہ ایک ایسا طویل زمانہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر تک نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے ایک اچھلتے ہوئے نطفے سے انسان کو پیدا کیا. نبتلیہ، اور اب وہ آزمائش میں ہے. فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھنے سمجھنے اور سننے کی صلاحیتوں سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم احسانات ہیں. اور اس کے بعد ایک بچہ ابتدائی 20 سال 18 سال وہ تو بچپنے میں گزر گئے، اس کے بعد کچھ عقل سوجھ بوجھ آیا اور آس پاس کے حال احوال ماحول زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے طریقے ان کو سیکھتے سیکھتے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے 40 سال 50 سال گزر جاتے، اور اس کے بعد اب وہ 60 سال جیے یا 70 سال جیے، اللہ تعالی کا حکم فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب حکم آ جائے تو پھر جانا ہی ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو. میں نے ابتدا میں فارسی کا ایک شعر پڑھا، غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے، مرا در منزل جانا کہ امن و عشق چوہم دم، جرس فریاد می دارت کہ بربندید محمل ہا. کہ میں تو مزے میں ہوں اور میرے پاس ہر قسم کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، امن ہے، سکون ہے، جرس فریاد می دارد، لیکن وہ جو گھنٹی ہے، وہ جو مسلسل ایک یاد دہانی ہے، ایک اندیشہ ہے کہ بربندید محمل ہا، کسی بھی وقت آپ کا جانے کا سفر کا اعلان ہو جائے گا، بلاوا آ جائے گا، اس کے بعد یہ کوئی چیز کام کی نہیں. اللہ تعالی نے اہل جنت پر جو نعمتیں فرمائی ہیں اور جو خاص خاص اللہ تعالی نے فضائل عطا فرمائے ہیں، اس میں بہت بڑا احسان خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. علماء کرام فرماتے ہیں دنیا کی کوئی نعمت بھی کامل نہیں ہے، پوری نہیں ہے، تمام نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ فنا کی علت لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، بڑے بڑے وزراء اور سفراء اور مشیر لگ جاتے ہیں، اور ان کے تحت کام کرنے والے، ان کے آفس کے ورکر، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آج ہے اور بہت بڑا تیر مار لیا تو 4 سال بعد 3 سال بعد یہ تبدیل ہو جائے گا، چلا جائے گا. تو موجود ہے، دنیا کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، مقام اور مرتبہ اس کے پاس ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کے بعد فنا اس کے لیے موجود ہے، لہذا وہ اس کو مختار کل نہیں سمجھتا. آج کل کے وزراء اور سفراء کی کیا حیثیت ہے، کوئی نہیں ڈرتا ان سے. تو یہ دنیا کی جو مقامات ہیں، دنیا کے جو اموال ہیں، دنیا کے اندر موجود تمام نعمتیں ہیں، صرف دین کی نعمتیں وہ خالد ہیں، اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں. کلو شیئن ہالکن الا وجہا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا حتمی فیصلہ ہے اور تمہیں ہر حال میں اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے علماء نے کہ امام صاحب کے والد فوت ہو گئے اور دو بیٹے، ایک محمد ابن اسماعیل البخاری اور دوسرے احمد، امام بخاری کے بھائی ہیں، تو وراثت تقسیم ہوئی، ہر ایک کا جو حصہ بنتا تھا والدہ کو وہ حصہ دے دیا گیا، بھائی کو حصہ دے دیا گیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حصے میں جو اموال آئے وہ ان کے دے دیے گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے حصے کے مال کے تین حصے کیے، ایک حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھا نان نفقے کے لیے، خرچے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اور ایک حصہ امام صاحب نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور تیسرا حصہ اپنی والدہ کو واپس کیا یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ رکھ لیجئے۔ تو امام صاحب سے والدہ نے یہ دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سارا مال تم نے کچھ مجھے دے دیا، کچھ صدقہ کر دیا، اور اس کے علاوہ کوئی مال اموال بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں علوم حدیث کا طالب العلم ہوں، اور میں دنیا میں مشائخ، محدثین، ائمہ، ان کے پاس جاؤں گا، ان سے حدیث پڑھوں گا اور احادیث یاد کروں گا، اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ فکر ہو کہ میرا باغ کیسا ہے، میری زمین کیسی ہے، میرے مویشی کے کیا حالات ہیں، اور میرے پراپرٹی کس حال میں ہے، تو پھر وہ حدیث اور علوم حدیث وہ مجھ سے رہ جائیں گے، لہذا میں ایک ایسی فکر رکھنا ہی نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے جو میری زندگی کا مقصد ہے علم حدیث کا جمع کر لینا وہ ضائع ہو جائے۔ یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہیں ہماری امت کے بزرگ، کہ آج دنیا میں سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود نہ انہوں نے کوئی فیکٹری بنائی، نہ انہوں نے کوئی مل بنایا، نہ انہوں نے کوئی ملک اور سلطنت قائم کی، ہاں حدیث کی خدمت فرمائی تمام زندگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے اقوال اور فتاوی، تابعین کے اقوال اور فتاوی، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آخرت تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کام میں محنت کرنے والوں کا نام وہ قائم اور دائم رکھے گا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے والد ماجد، اگر بالفرض والمحال دین کی محنت، حدیث کی پڑھانا، فقہ کے فتاوی، قرآن کریم کی تفسیر، اگر یہ تمام علوم ایک تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں تو آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، آج ان کے نام پوری دنیا میں لیے جاتے ہیں۔ حضرت والد صاحب کے شاگرد تشریف لائے دور دراز علاقے صوبہ بدخشان سے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے جمعے میں موجود بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اپنے تمام مراتب اور منازل اور فتوحات مزید سمیٹنے کی۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شاید ہی افغانستان کے کسی صوبے میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام نہ لیا جاتا، ان کے شاگرد، ان سے دین سیکھے ہوئے، ان سے حدیث پڑھے ہوئے، ان سے قرآن کریم پڑھے ہوئے، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جائیں گے اور جس وقت تک جسم میں روح موجود ہے تو یہ احسان اپنے اساتذہ کا نہیں بھولیں گے کہ انہوں نے ہمیں دین، شریعت اور اسلام کی تعلیم دی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ایک طویل عرصے سے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے بھی تھے، جمعے بھی پڑھتے تھے، بیانات بھی سنتے تھے، قریب سے بھی جانتے تھے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ حضرت نے کسی کو بم بنانے کا طریقہ بتایا ہو، یا کسی کو کسی کے بارے میں العیاذ باللہ غلط رہنمائی فرمائی ہو؟ نہیں. بس یہی تعلیمات ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، علماء اور ائمہ ہیں، اسی میں اللہ تعالی نے عزت رکھی. جب انسان کی عقل اس قدر بلند ہو جائے اور انقلابی ہو جائے کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے آزاد ہو کر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر لے، تو پھر خود بخود اس میں غیرت بھی آ جاتی ہے، خود بخود اس میں فتح اور نصرت کے اسباب تلاش کرنے کے ذرائع بھی آ جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد، خود مختار مسلمان بنایا ہے، کب سے مجھے غلام اور لوگوں کے چاپلوسی کرنے والا بنا دیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ کانو احرارا، یہ جو تمام کے تمام آپ کی رعایا ہے، مسلمان ہیں، یہ تو آزاد پیدا ہوئے تھے، کب سے تم لوگوں نے ان کو خرید کے اپنا غلام بنا لیا ہے. آج ہمارے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی قومیت اور کسی بھی زبان کا ہو. میں نے گزشتہ جمعے بھی اس بات پہ آپ حضرات کے سامنے غم اور صدمے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستانی اگر وہ مسلمان ہے تو بس وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس بات کا آگ جلائی جا رہی ہے، فساد کھڑا کیا جا رہا ہے. طاغوتی قوتوں کو جب اپنے مفادات میں فساد ضرورت ہوتی ہے تو وہ فساد بھی کرواتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکھوں صحابہ کرام تشریف لائے، اس میں فارسی بھی تھا، اس میں رومی بھی تھا، اس میں عرب بھی تھا، اس میں نجران کے بھی تھے، اس میں یہود سے مسلمان ہونے والے بھی تھے، اور اس میں بنو قحطان کے بھی لوگ تھے، اس میں غامدی قبیلے کے بھی لوگ تھے، اس میں انصار بھی تھے، اس میں بنو نجار بھی تھے، اور مکہ کے قریش، وہ تو سارے ہیں ہی. کبھی بھی اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ دین نے قومیت کے بنا پہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا یا کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کے پاس اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی پالو. فَإِن صَدَقْتَ فَإِنَّ لَكَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ، اگر بات مان گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے. وَإِن كَذَبْتَ فَعَلَيْكَ الْأَجْرُ الْعَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم نے میرے پیغام کو جھٹلایا تو تمہیں کافروں والی سزا ملے گی. یہ ہے اسلام کا پیغام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو مخطوط مبارک لکھا، خط لکھا، اور اس میں آپ نے مختصر پیغام دیا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی میں شامل ہو جاؤ. میرے محترم بھائیو، وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا الا لہو و لعب، مگر کھیل کود کا سامان. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بڑے بڑے حکمران، جنہیں ہم بڑا سنجیدہ سمجھتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ گمان اور خیال کیا جاتا ہے کہ ملک میں مشکل وقت آئے گا، آڑا وقت آئے گا، تو یہ ہمارے قائدین اور حکمران ہوں گے، وہ بھی کھیل کود کے اندر لگ چکے ہیں. یہاں تک کہ وہ باطنی کھیل کود نہیں بلکہ ظاہری کھیل کود میں، کہ جی آج کرکٹ کا میچ شروع ہو رہا ہے، آدھا شہر بند کر دیا، آج فلاں جگہ یہ کھیل ہونے والا ہے تو عوام مسلمانوں کو ایک تکلیف کے مراحل سے گزارنا پڑا. ہم ملک میں دودھ کی نہیں ہے کیا؟ ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہو گئی کیا؟ ہمارے ملک میں ہر بچہ ہر غمار اور دوا ہے. لیکن دنیا میں ترقی کا شوق, دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو لہو و لعب, قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کھیل کود ہے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. اور ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے ڈو مور کا مطالبہ کریں گے, اس وقت تک آپ سے مزید کا مطالبہ کریں گے. حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع شروع کر دیں, یہاں تک کہ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں چلے جائیں, ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کے معبودان باطلہ کی عبادت شروع کر دیں. تو ہم جس راستے پہ بحیثیت قوم کے چل پڑے ہیں, اس راستے کی انتہا ہمیں قرآن نے بتا دی ہے کہ ان جیسے بدو باش اختیار کرنا, ان جیسے اٹھنا بیٹھنا, ان جیسے کلام کرنا, ان جیسے طور طریقے سیکھنا, سب اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ مشن جو آپ نے شروع کیا ہے, اس کی انتہا اس وقت تک نہیں, حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے اتباع کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی کہ دنیا کی بے ثباتی اور بے وقاتی, اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں جو دن دیے ہیں, جو مہینے اور سال دیے ہیں, اس میں میں عبادت کر سکتا ہوں, اس میں میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, اس میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں, روزے رکھ سکتا ہوں, تو یہ کہلاتی ہے مبارک زندگی. یعنی دنیا میں جو لمحات ہم نے گزارے وہ جہنم کی تیاری کے بجائے جنت کی تیاری میں صرف کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کو مبارک زندگی فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی والے کو بہت بڑی بشارتیں عطا فرمائی. میرے محترم بھائیوں, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور اسلام لانے سے پہلے حبر علماء الیہود یعنی یہود کے علماء کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں. اور اسلام لانے کے لیے تمام باتیں انہوں نے منظور فرما لی, مان گئے, لیکن ایک با ایک درخواست سامنے رکھی انہوں نے, وہ یہ کہ اونٹ کا گوشت, اونٹ کا دودھ, یہ ہم استعمال نہیں کریں گے, اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ اور اس کے اعضاء, اس کا دودھ استعمال کرنا یہ منع فرمایا گیا. تو صحابہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ایمان لا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے, لیکن بس ایک اجازت چاہیے کہ یہ جو اونٹ کا گوشت آپ حضرات کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ استعمال کرتے ہیں, اس سے ہمیں معذور رکھا جائے, ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دیکھیے صحابی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابہ میں ہیں, علم والے فقہائے صحابہ میں سے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ نہیں, دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں بھی اکثر اور بیشتر اس طرح نظر آتا ہے کہ بعض احکام بڑے شد و مد سے مانے جا رہے ہیں, بعض احکام کی تعلیم اور تبلیغ بڑی تفصیل سے کی جاتی ہے, اور غور کیجئے گا وہ احکام ایسے ہیں کہ جو مغربی عناصر کی تعلیمات سے موافقت کھاتے ہوں. مثلا آج کل نئی روشنی والے کہیں گے آپ سے کہ جی ہمیں ہم جھوٹ نہیں بولتے, اور جی جھوٹ نہ بولو تو یہ سب سے بڑا کمال ہے اور سب سے بڑی بات ہے. یہ بات درست ہے, لیکن جس طرح یہ کہی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا مغرب سے متاثر ہو کے جھوٹ چھوڑا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جھوٹ وہ ہلاک کر دیتا ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, اگرچہ اس طرح کے الفاظ باقاعدہ نہیں ملے لیکن حدیث کا مفہوم اس کے قریب قریب ہے. تو ہم جو کوئی دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, شریعت کی کوئی بات کرتے ہیں, تو ہمیں وہ پوری ماننی چاہیے. جہاں پہ ایسے احکام آ جائیں کہ وہ ہمارے آقاؤں اور یہ جو مغربی عناصر ہیں ان کے خلاف جا رہے ہوں, تو ایک ہنگامہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے کیا بات کر دی, مولوی صاحب نے وہی بات کی ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو فقہ میں ہے. ہاں آپ میں یہ خرابی نظر آنا شروع ہو گئی کہ بعض احکام بڑے شوق سے مان لیے جائیں اور بعض احکام ان کو ماننے میں تکلیف ہوتی ہے, شد و مد سے کام لیا جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے قرآن کی بعض تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کا جواب بھی قرآن میں ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض کتاب کو مانو گے اور بعض کا انکار کرو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, نہیں ہے ان لوگوں کی سزا مگر یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی عذاب. میرے محترم بھائیوں, اس تمام تمہیدات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہم پہ احسان فرمایا, ہم پہ فضل فرمایا کہ ہمیں وجود عطا فرمایا. ہم پہلے نہیں تھے, کن مراحل سے ہم گزرے, کیسے پیدا ہوئے, کس طرح ہمارے بچپن کے مراحل گزرے, کوئی یاد نہیں, کوئی پتہ نہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, یہ ہمارے لیے مسائل بیان کرتا ہے, اپنے آپ کو بھول چکا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہتا ہے ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی تو کون اٹھائے گا اس کو. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ کہہ دیجئے کہ وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو ہر اپنے تمام مخلوقات سے بخوبی واقف. اس آیت سے یاد آیا کہ کشمیر کے ڈوگرے بادشاہ نے عرب بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں. عرب بادشاہ نے عالم بھیجے اور ان کو قرآن پڑھایا. ڈوگرے بادشاہ قرآن پڑھتے رہے, سیکھتے رہے, سیکھتے رہے, یہاں تک کہ سورت یاسین کی یہ والی آیت آئی. جب یہ آیت بادشاہ نے ترجمہ پڑھا, اس کا تفسیر پڑھی, تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی تمام مخلوقات کو بخوبی جانتا ہوں, حالانکہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ عالم نے جواب دیا, تقریر فرمائی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر وہ تقریر مجھے کہیں مل جائے تو میں دنیا کے کسی بھی کونے تک اس کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کیا تقریر تھی کہ جواب میں ڈوگرے بادشاہ نے کہا کہ کلمہ پڑھا دیجئے, میں مزید برداشت نہیں کر سکتا ظلم اور ستم. حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے, اردو میں بڑی اعلیٰ تفسیر ہے, اور یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. درس دیا کرتے تھے, واعظ اور بیان دیا کرتے تھے. ایک ہندو جوگی بار بار آتا تھا حضرت کے پاس, اور جب بھی آتا تھا تو کہتا تھا کہ جی مولوی جی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے تھے تھوڑا ٹھہرو پڑھاتا ہوں تھوڑی دیر میں. وہ پھر آتا تھا مولوی جی کلمہ پڑھا دیجئے, قاضی صاحب فرماتے تھے صبر کرو. تو ایک دن جوگی نے ہندو نے یہ اعتراض کیا کہ آپ عجیب ہیں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کلمہ مجھے نہیں پڑھا رہے, کوئی اور ہوتا تو مجھے کب کا پڑھا چکا ہوتا. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کلمہ میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں لیکن پختہ کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ صبح کلمہ پڑھ لیا اور العیاذ باللہ شام کو پھر کافر ہو گئے. حدیث شریف میں باقاعدہ اشراط الساعہ میں صحیح حدیث ہے, روایت کے لحاظ سے 100% درست ہے. اس میں ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. ایک شخص صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر, اور رات کو مسلمان ہوا صبح کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اور دنیا کی چھوٹی سی چیز کے بدلے اپنا ایمان بیچنا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ایمان محفوظ فرمائے, اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں آخرت کا سفر کرنا نصیب فرمائے. تو یہ دور تو آ چکا ہے, باقاعدہ اس طرح ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے, کوئی سرکاری دفتر سے کوئی فائل کا کام ہے, تو اس کے ریٹ طے کر دیے گئے ہیں. اگر آپ کا بھائی کیوں نہ ہو اور آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ مجبور ہے آپ سے رشوت مانگنے پہ کہ جی میرے فلاں باس کا اتنا حصہ, فلاں کا اتنا حصہ, فلاں کا اتنا حصہ, اور اگر نہیں دیں گے تو پھر کام کرا کے دیکھ لیجئے. یہی جو صورتحال ہے, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, افسوس کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, افسوس کہ اس کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مطلوب کرنی ہے, اور وہ بھی یہ امید رکھتا ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالی رحم اور فضل فرمائیں گے. کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا, حالانکہ شریعت مطہرہ میں اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے لیے حکم فرما دیا, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, خبردار ایک دوسرے کے اموال پر نظر نہ رکھنا اور غلط طریقوں سے ان کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرنا. اور آج کل ایک ایسا ماحول محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کسی اور کے مال کو باطل طریقوں سے ہتھیانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں, اس میں برکت نہیں ہوگی, یہ مال نصیب ہونے والا مال نہیں ہوگا. ہاں وہ جو حق حلال ہے, جو سچ کے ساتھ ہے, جو احتیاط کے ساتھ ہے, جو اللہ تعالی کے خوف اور تقوی کے ساتھ ہے, وہ مال دنیا میں بھی مبارک ہوگا, اور اسی مال کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو آخرت میں بھی مبارک ہوگا. ہاں اللہ تعالی نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں, ہر آدمی کو اس کے حساب سے توفیق عطا فرمائی ہے. کسی کے پاس تھوڑا ہے تو وہ تھوڑے پہ بھی سخاوت کر سکتا ہے, اور جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ پہ بھی سخاوت کر سکتا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم اس طرح آتا ہے کہ جو سخاوت ہے وہ مال سے نہیں ہے بلکہ وہ دل سے ہے. اللہ تعالی نے جس کو وسیع دل عطا فرمایا ہو, سخاوت صرف یہ نہیں کہ کسی کو پیسے ہی دینے ہیں, آپ کا حق کسی نے مار لیا, وَعَفُ مَعَمَّنْ ظَلَمَكَ, معاف کر دو اس کو جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا, وَأَحْسِنِ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور جو آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں, یہ بھی سخاوت. وَأَحْسِنِ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے کہ احسن العلوم, آ جاؤ احسان سیکھ لو تو احسن سیکھ جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو سخاوت وہ ہر میدان میں ہے, سخاوت کے سے پہلے عدل اور انصاف لازم ہے. عدل اور انصاف کیسے؟ کہ اللہ تعالی نے توحید اپنانے کا حکم فرمایا ہے تو ہم توحید کے ساتھ کھڑے رہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور رسول بنا کے بھیجا ہے تو ہم اس ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کھڑے رہیں. اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سجدہ کرنے کی وجہ سے چمکتے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہمیں صحابہ کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہنا ہے. یہ ہے دین اسلام اور اس میں انصاف اور سخاوت. ہاں اگر ایسے ماحول ہو جائے کہ جہاں حرام کا دور دورہ ہو، جہاں رشوت باقاعدہ حق سمجھ کے مانگی جاتی ہو، جہاں ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہو، جہاں تعلیم یہ سکھائی جا رہی ہو کہ دین اسلام کے خلاف کیسے چلنا ہے، تو پھر ایسی تعلیمات میں نتیجہ اسلامی اخذ کر لینا یہ مسلمان کے لیے ناممکن کے قریب ہے. میں نے گزشتہ بیان میں بھی شب جمعہ میں یہ بات عرض کی کہ کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجی، اس میں میڈیا پہ ایک صاحب، ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں، نام نہاد سائنسدان ہیں، اور وہ اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اسکولوں کو مدرسہ بنایا جا رہا ہے. یہ خبر جب میں نے دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا بات ہو رہی ہے ایسی. تو کھودا تو اندر سے یہ پتا چلا کہ جی بچوں کو زبردستی نماز پڑھائی جاتی ہے اور بچوں کو زبردستی قرآن پڑھایا جاتا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو بچوں کو وہاں کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ پھر اسی لیے بھیجا جا رہا ہے، پچھلے 70 سال سے جو ہماری پوت تیار ہوئی ہے اس میں دنیا کا ہر قسم کا 2 نمبری آپ کو ملے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر انہی کے اوپر گزارا کرو. یہ نہ کہو کہ پھر ترقی کیوں نہیں ہو رہی. ہاں اگر آپ نے دنیا میں مقام پیدا کرنا ہے، مرتبہ پیدا کرنا ہے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، چشموں کو روشن کر دیا، سینوں کو بینا کر دیا. اس طرح اشعار ہیں علامہ اقبال کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت تھی، کیا علم تھا، کیا نظر تھی کہ وہ لوگ جو ڈاکے مارتے تھے، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو دوسرے کو بات بات پہ قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عرب اور عجم، فارس اور روم کی بادشاہتیں عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، تقوی عطا فرمایا، وہ دینی تعلیم سے ہوا ہے. اور ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں ہم ہزاروں سینکڑوں دفعہ اس کو آزما چکے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع عطا فرمایا دین کی تعلیم کے آگے بڑھانے کا، دین کی تعلیم اپنی نسل میں عام کرنے کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے بحیثیت مجموعی کی دینی تعلیم کو سرفراز کیا ہے. انسان سب کے سب ہیں، گناہ نہ کردنیاں نہ گفتبہ اعمال وہ کسی سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصومین ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہاں ہم وہ کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کے بارے میں، ہم ابو بکر و عمر اور عثمان کے بارے میں ایسی بات کہیں جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو. ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کاتب وحی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی معاویہ کے بارے میں ایسی بات کہیں جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے. آج کل ایسے لوگ نکلے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے اپنی دکان چمکانے کے لیے، کبھی ایک پر الزام، کبھی دوسرے پہ الزام، کبھی تیسرے پہ اعتراضات. میرے محترم بھائیوں، اس میں ایک آسان سا عقیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ جو باطل ہوتا ہے، جو حق کے خلاف ہوتا ہے، جب وہ دیکھ لے کہ میں سامنے اس پر لاجواب ہوں، تو پھر وہ اب اس کے اوپر ان کے ابا، ان کے دادا اور ان کے بڑوں پہ حملہ کرتا ہے. دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی خدمت میں گئے، فرعون کے دربار میں گئے اور اللہ کا پیغام رکھا کہ ایک اللہ کی عبادت شروع کر دو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت مان لو تو بچ جاؤ گے. اور فرعون نے جو اعتراض کیا، قال فما بال القرون الاولى، ٹھیک ہے لیکن ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کا کیا بنے گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک سوال ہے کہ اگر سامنے پیغمبر کے سوا کوئی اور ہوتا وہ کہہ دیتا کہ تمہارے بڑے بھی کافر، اور فرعون کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا کہ دیکھو مجھے بھی کافر کہا، میرے بڑوں کو بھی کافر کہا، نکالو اس کو باہر. قال علمها عند ربی، حضرت موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اور یہ علم کسی کے سامنے نہیں آئے گا، اللہ تعالی ہی جانتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں علمها عند ربی فی کتاب، اور یہ بدبخت اپنے بڑوں کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں اعتراضات کرتا ہے، اپنے بڑوں کے ایمان پر شک شبہات کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ کھلے عام ان کو کافر کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف اور فرعون کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے. ہم نے اپنے اعمال کیا مکمل کر لیے؟ ہم کیا جنت کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں کہ اب ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے کریں کہ جی فلاں نے ایسا لکھ دیا تو وہ غلط، فلاں نے ایسا لکھ دیا تو وہ غلط. ہاں ہم ظاہر کو دیکھیں گے، اور جس نے کھلے عام یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا اللہ کا رسول بھی عالم الغیب ہے، اسے ہم کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب کا علم کسی درجے میں بھی رکھتا ہے، فقد کفر، وہ کافر ہو چکا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری، اتنے بڑے عالم کہ پوری دنیا کے علماء ایک طرف اور علامہ ابن حجر اکیلے ایک طرف، انہوں نے لکھا ہے کہ علم غیب کے بارے میں یہ ہمارے جمہور کا فیصلہ ہو چکا ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ میں حنفیہ کے سب سے بڑے محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں انبیاء کرام خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاعات دی جاتی تھی، جو وحی آتی تھی، وہ غیب کا علم نہیں، وہ غیب کی خبر ہے. غیب کی خبر اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے براہ راست الہام کے ذریعے کسی کو دے دیں، اس سے ہماری بحث نہیں ہے. ہاں ہماری بحث اس سے ہے کہ غیب دان صرف اللہ تعالی کی ذات. میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدے کی ایک بحث ہے اور طویل ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو بھی توفیق عطا فرمائی ہو، اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے علماء میں، اپنے مبلغین میں، کچھ نہ کچھ وقت دین کے لیے بھی ضرور نکالی ہے، دینی تعلیمات سیکھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. آج سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، ان کو رٹا لگوائیے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ایک دن وہ تعلیمات جو ویسے ہی اس کو یاد کرتا تھا سمجھ جائے گا، اس پہ عمل شروع کر دے گا. اور وقتاً فوقتاً علماء اور دین والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کریں. ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا ایک عظیم اجتماع کراچی میں ہو رہا ہے منعقد، اور کسی کو یادیں تازہ کرنی ہوں حج کی اور حرمین شریفین کی، کہ جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور مقصد ایک للہ فی اللہ، اللہ کی رضا ہے، نہ وہاں سے کوئی دنیاوی مقاصد ہے، نہ وہاں کوئی ایسی خاص دعوت کی جاتی ہے، لیکن ہاں مسلمان موجود ہیں. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے علماء اور بزرگوں نے اس وقت جو فکر فرمائی، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کا قیام فرمایا اور اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ اب انگریز کے مقابلے میں اسلام اپنی تبلیغ خود کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ آج بھی ساری جاری و ساری ہے. ان کو بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، وہ ہمارے ہی بڑے ہیں، ہمارے لیے ہی محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اجتماع کو، تمام سلسلوں کو بخیر و خوبی پائے، تکمیل تک پہنچائے، اور اس میں ہونے والی دعائیں، اس میں ہونے والے بیانات، اس میں ہونے والی دعا اللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے حق میں قبول اور مقبول فرمائے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں 14 فروری کو بخاری شریف کے آخری حدیث کا درس بھی ہے. حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے خاص ساتھی اور دوست جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ مد ظلہ العالی جو میرے استاذ بھی ہیں میرے شیخ بھی ہیں اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ بخاری کے آخری حدیث ہمیں پڑھائیں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا تو اس میں بھی شرکت فرمانے کی کوشش فرمائیے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل کے ساتھ قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے, کیا کلمہ طیبہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے, اور کلمہ طیبہ یہ ایک مستقل عبادت ہے, ایک مستقل کلمہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کلمہ طیبہ میں, اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کے ساتھ مستقل طور پہ یہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ طیبہ کا جز ہے. حالانکہ احادیث موجود ہیں, اور بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا پھر شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, بس اتنا پڑھا ہے. تو ہمیں اپنی اسلاف اور بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے اور شریعت کے کلمہ طیبہ میں کسی بھی قسم کے اضافے سے بچنے کے لیے یہی علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کے ساتھ نہ پڑھا جائے, بلکہ محمد الرسول اللہ پر ہی بات ختم مکمل ہو گئی ہے. کیا طلاق دینے پر مجبور کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ, اور طلاق اس کی جس کو مجبور کیا گیا ہو وہ واقع ہو جاتی ہے. مثلا کسی شخص نے کسی کے سر پہ پستول رکھا کہ جی اپنی بیوی کو طلاق دو یا گولی مارتا ہوں, اور اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں, تو یہ طلاق ہو گئی ہے, واقعی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر دیگر مسائل وہ دیکھے جائیں گے, لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں, آنکھیں بند کر کے نماز یہ کہلاتی ہے تغمیض العینین, آنکھوں کا یوں بند کر کے نماز پڑھنا. بدائے اس سنائے میں منع فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے والوں کو منع فرمایا ہے. پھر علماء کرام نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں, جس میں سب سے بڑی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ امرت ان اصلی علی سبعت اعظم, ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضا پر نماز پڑھوں, اور ان اعضا میں جس طرح ہتیلیاں ہیں, جس طرح گھٹنے ہیں, جس طرح پنڈلیاں ہیں, یہ سب نماز کے سجدے میں استعمال ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح جو آنکھیں ہیں یہ بھی نماز پڑھتی ہیں, اور جو کان ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, جو دل ہے یہ بھی نماز پڑھتا ہے, جو دماغ ہے یہ بھی نماز پڑھتا ہے. تو اگر ہم ان اعضاء کو کسی اور عمل میں مشغول کر دیں گے تو ہماری وہ نماز جو ہم آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں تو وہ متاثر ہوگی اس سے, لہذا احتیاط کی ضرورت ہے. فتویٰ یہی ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. سوال پوچھا ہے, کیا عالم کو دستار بندی میں ہار یا سیرے وغیرہ پہنائے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ منع فرماتے تھے, سخت ناراض ہوتے تھے. ہاں اجازت دی ہے, شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بھی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی, لیکن وہ اجازت اس صورت میں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے عوام کی خوشی کے لیے, اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کسی کے گلے میں کوئی ہار وغیرہ ڈال دیا جائے شادی پہ, اس طرح کے موقعوں پہ, لیکن دستار فضیلت پہ ہار کا استعمال یہ مناسب نہیں ہے. دستار فضیلت پہ تو دستار آ گئی، اس سے بڑی کیا ہار ہوگا اور اس سے بڑی کیا سہرا ہوگا. جمعہ کے اذان ثانی کا جواب دینا کیسا ہے؟ نہیں، فتاوی شام میں علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ، جو فقہ میں ایک بہت ہی بڑی دستاویز ہیں، انہوں نے فرمایا ہے وجواب الاذان حین اذن مکروہ، مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا یہ مکروہ ہے، احتیاط کیجئے گا. اور اس وقت متوجہ رہنا قبلے کی طرف، اللہ تعالی کی قدرت کی طرف، یہ بہتر ہے. قاعدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں لٹکا لینا بہتر ہے یا پیچھے کر لینا؟ نہ لٹکانی ہے نہ پیچھے کرنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے انگلیاں لٹکا لی تو آخرت میں آگ کے انبوروں سے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور جس کسی نے انگلیاں پیچھے کر لی تو آخرت میں آگ کے انبوروں سے اس کو کھینچا جائے گا قریب کرنے کے لیے. انگلی ایسی رکھی جائے کہ وہ نہ گھٹنے سے تجاوز کرے اور نہ پیچھے جائے، بالکل درمیان میں. اور یہ سنت ہے، سنت اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین کے اعمال میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثلا مسجد میں آتے ہوئے کون سا پیر آگے رکھنا ہے، جوتا پہنتے ہوئے کون سا پیر آگے رکھنا ہے. اب ایک عام بے وقوف آدمی وہ بولے گا اس میں کیا رکھا ہے، اس میں بہت کچھ رکھا ہے. اور یہ سنت ہے، سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. سوال پوچھا ہے کیا بھابھی سے پردہ فرض ہے؟ بالکل فرض ہے. ہر وہ نامحرم کہ جس سے آپ کا کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہو، اس سے شریعت مطہرہ میں آپ کے لیے پردہ لازم ہے. اور جن سے نکاح اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا، جیسے ماں، جیسے بہن، جیسے خالہ، تو شریعت مطہرہ میں اس سے پردہ نہیں ہے. یہ ہے پردے کی بات. داڑھی پر بعض لوگ رنگ لگاتے ہیں تو اس میں لال رنگ لگایا جائے یا کالا رنگ لگایا جائے؟ دیکھیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا میں یہ مسئلہ نقل فرمایا ہے کہ بعض لوگ داڑھی پہ رنگ لگاتے تھے اور بعض لوگ نہیں لگاتے تھے. والامر فیہ موسع، اور یہ معاملہ اس میں وسعت ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رنگ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. علماء کرام نے فرمایا نہ لگانا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، مجاہد ہے، یا عمر کم ہے، یا مسلمانوں کا رہنما ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کو اجازت دی ہے رنگ لگانے کی، لیکن پھر فرمایا اتق السیاہ، بالکل جو کالا، اتق السود، کالے بجنگے سے ڈرو، اور کالے میں تھوڑی سی اگر لالی آ جائے، تھوڑی سی مہندی کا رنگ آ جائے، تو یہ وہ رنگ ہے جس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے. جی کیا پرچی ہے؟ اچھا جی. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. بہت سارے مسلمان جو اس دنیا سے تشریف لے گئے گزشتہ ہفتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جو پہلے ان سے تشریف لے گئے، خصوصاً حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء کی معیت میں مقام عطا فرمائیں. ان کی تمام محنتیں، ان کے بنائے ہوئے مدرسے، ان کی بنائی ہوئی مسجدیں جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائیں. حاضرین مجلس کی اللہ تبارک و تعالی تمام مرادیں عطا فرمائیں، خیر اور نصرت نازل فرمائیں، عافیت نازل فرمائیں، مشکلات سے، حوادث سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. اور یہ وبا کرونا جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے اور اس فتنے کو جلد ہم میں ختم فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى. Thank you.